تفسیر سیاسی، امام حسین علیہ السلام کے تاریخ ساز و حیات آفرین قیام و انقلاب کی تفسیر کرتے وقت بعض مفکرین و مورخین نے دانستہ یا نادانستہ طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا حصول اقتدار و ولایت کے لیے قیام کرنا آپ کے تقدس و عظمت کے منافی ہے اور مقام امامت کی توہین کے مترادف ہے۔ چنانچہ قیام حسینی علیہ السلام کے کسی بھی مرحلے پر اس بات کا شبہ تک نہیں کہ قیام خدا نخواستہ حصول اقتدار و سلطنت کے لیے تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام فقط معروفات کے رواج اور منکرات کی روک تھام کے لیے فرمایا تھا۔ ہماری رائے میں ایسے افراد یا تو اپنی نادانی اور بے بصیرتی کی بنا پر ایسا کہتے ہیں یا قیام حسینی علیہ السلام کے اصل اہداف و مقاصد کو قطرہ محسوس کرتے ہوئے تاریخ کے اس عظیم انقلاب آفرین واقعے کی باطل تفاسیر کر کے اس کی تفسیر کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے افراد سے سوال کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کی رائے صحیح مان بھی لی جائے تو وہ کون سے معروفات تھے جو عصر امام حسین علیہ السلام میں متروک تھے، اور اسی طرح وہ کون سے منکرات تھے جو رائج تھے؟ کیا کوئی منکر حکومت یزید سے بھی زیادہ سنگین و خطرناک تھا؟ بے شک اگر حصول حکومت برائے حصول سیم و زر، مال و منال، شہرت و نام و نمود ہو تو صحیح ہے کہ آپ حسین علیہ السلام کی باعظمت و بافضیلت ذات اس سے مبرہ و پاک ہے، لیکن دوسری طرف اگر حصول حکومت کا مقصد قیام عدل، مظلوموں کی دادرسی، ظالمین کی سرکوبی اور نفاذ حدود کے لیے ہو تو کیا اس سے بہتر، اعلیٰ اور ارفع مقصد بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جبکہ طلب حکومت کا نعرہ ایسی شخصیات و ہستیاں بلند کریں جو اس منصب ولایت کی صحیح حقدار و کف ہوں، اور جن کے پیش نظر اصلاح امت کی غرض و غایت ہو، اور جن کا مقابلہ بدترین قلائق باطل قوتوں سے ہو، یقیناً یہ عمل دیگر واجب اعمال سے بھی بالا تر ہے۔ طلب و حصول اقتدار و حکومت ائمہ اکرام کے لیے باعث سے نقص و عیب ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام 5 برس تک مسلسل باطل قوتوں سے برسرے پیکار رہے اور اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی سلطنت کے فقط ایک صوبے پر بھی ظالمین کا قبضہ برداشت نہ کیا؟ کیا یہ خلافت و حکومت حسین علیہ السلام کا قانونی و شرعی حق نہیں؟ کیا کتاب خدا میں اول الامر سے مراد جناب امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے؟ شریعت میں وہ کون سے قدغن ہے جو مطالبہ خلافت اور حکومت کرنے کی راہ میں حائل و مانے ہے؟ کیا حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں یہ دعا نہ فرمائی تھی؟
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔
اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔
القرآن سورہ فؤاد آیت نمبر 35۔ کیا ابراہیم خلیل اللہ نے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد اپنی ذریت کے لیے ایسی ہی ولایت و منصب کی خواہش نہ فرمائی تھی؟ جب خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت پر نوازا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پالنے والے میری ذریت کو بھی عنایت فرما۔ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ کیا امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا تک قدم بقدم بارہا حکومت پر قابضین و غاصبین کا تذکرہ نہ کیا؟ کیا آپ نے اس منصب کے صحیح حقداروں کی پہچان نہ کروائی؟ پھر وہ کون سا معنی ہے جو کسی حقدار کے اس مطالبہ حق کی راہ میں حائل ہے؟ آئیے ہم مدینے سے کربلا تک امام مسلمین امام حسین علیہ السلام کے ارشادات و خطبات کا جائزہ لیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی اپنی زبانی ان کے مقاصد و اہداف سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو معاویہ کی موت کے فوری بعد ایک حکم نامہ یزید کی جانب سے موصول ہوا جس میں معاویہ کی موت اور یزید کی تخت نشینی کی اطلاع تحریر تھی، ساتھ ہی اہل مدینہ سے بیعت لینے کا حکم درج تھا۔ اس حکم نامے کے ساتھ کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ بھی تھا جس پر خصوصی طور پر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا حکم درج تھا۔ ساتھ ہی یہ تحریر تھا کہ اگر یہ شخصیات بیعت سے انکار کر دیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ خط ملتے ہی ولید نے مروان کو مشورے کے لیے بلایا اور مشاورت کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اسی رات قصر امارہ میں طلب کر لیا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بنی ہاشم کے مسلح جوانوں کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے اور ان جوانوں کو دارالامارہ کے دروازے پہ مامور کر کے یہ حکم دیا کہ اگر اندر سے میری آواز بلند ہو تو تم بے دریغ اندر داخل ہو جانا۔ چنانچہ اس طرح امام حسین علیہ السلام دارالامارہ میں داخل ہوئے، ولید نے آپ کا استقبال کیا اور یزید کے مطالبہ بیعت سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے ولید کی گفتگو کے جواب میں آیہ رجعت انا للہ و انا الیہ راجعون تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ولید، تم میری مخفی و پوشیدہ بیعت پر اکتفا نہیں کرو گے اور مجھے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ چھپ کر بیعت کروں، بہتر یہ ہوگا کہ سب کو بلاؤ اور پھر بیعت کا مطالبہ کرو، وہاں ہم دیکھیں گے کہ کون اس منصب کا حقدار ہے۔ امام علیہ السلام کی اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ وقتی طور پر مسئلے کو ٹال دیا جائے، مگر مروان نے اس کو بھاپ لیا اور آپ سے اپنی دیرینہ عداوت اور بغض کو چھپا نہ سکا، فوراً ہی ولید کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہنے لگا، اگر حسین علیہ السلام یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر کبھی بھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہاں تک کہ قتل و خونریزی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مروان کی اس نفرت انگیز گفتگو پر امام حسین علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے فرزند زرقا، نہ تمہارے اور نہ ولید کے بس کی بات ہے کہ مجھے قتل کر سکے، تم میں سے کس کی جرات ہے کہ مجھے قتل کر سکے؟ ان جملات کے بعد آپ ولید سے مخاطب ہوئے، ہم خاندان اہل بیت نبوت و معدن نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت ہے، اس دنیا کا ہم سے آغاز ہوا اور ہم ہی پر اس کا اختتام ہوگا۔ یزید ایک فاسق شرابی اور قاتل نفس محترمہ ہے، وہ اعلانیہ فسق کا ارتکاب کرتا ہے، مجھ جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تم بھی صبح کا انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی دیکھو اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون خلافت و بیعت کا حقدار ہے۔ دوسرے روز جب امام علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں مروان بن حکم سے ملاقات ہوئی۔ مروان نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابا عبداللہ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ میری پیروی کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے نصیحت کے بارے میں استفسار کیا تو کہنے لگا، میں آپ کو امر کرتا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں کہ دین و دنیا کی خیر اسی میں ہے۔ اس پر آپ نے جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلام پر سلام ہو، اگر اس امت پر یزید جیسا شخص حاکم و رہبر ہو۔ میں نے اپنے جد بزرگوار سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے، اگر معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو قتل کر دو، لیکن اہل مدینہ نے منبر مرسل اعظم پر اسے دیکھا مگر قتل نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج امت اسلامیہ معاویہ سے بدتر کی قیادت و رہبری میں گرفتار بلا ہے۔ نتیجہ اس گفتگو میں امام حسین علیہ السلام فقط مطالبہ بیعت ہی کو مسترد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یزید کو خلافت و ولایت کے منصب کے لیے نااہل بھی ٹھہرا رہے ہیں اور پھر اس ولایت و منصب کے صحیح حقدار کی حیثیت سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ مروان کے ساتھ ایک گفتگو میں آپ علیہ السلام نے یزید کی حکومت کو امت مسلمہ کے لیے ایک بلا و عذاب گردانا ہے۔ نمبر دو، محمد بن حنفیہ کے نام وصیت نامہ۔ مدینہ منورہ سے سفر کرتے وقت سید الشہداء نے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا جس کے خاتمے پر اپنی مہر ثبت فرمائی اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے حوالے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین فرزند علی، یہ وصیت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے حوالے کر رہا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، آئین اسلام جو رسول اکرم پر نازل ہوا ہے حق ہے، جنت و جہنم حق ہیں، اور روز قیامت بہر حال آ کر رہے گا، جس دن مرد و زن کو زندہ کیا جائے گا۔ بھائی، نہ میں خود خواہی کے لیے وطن چھوڑ رہا ہوں، اور نہ ہی خوش آئندہ مستقبل کی جستجو میں، اور نہ شر و فساد کی خاطر، بلکہ اس سفر سے میرا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ چاہتا ہوں کہ اپنے جد بزرگوار کی سنت اور والد ماجد کے اسوائے حسنہ کو زندہ کروں۔ جس کسی نے اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے میری پیروی کی، اس نے راہ حق کو اختیار کیا، اور جس کسی نے مجھ سے انحراف کیا، تو میں صبر و شکیبائی سے اپنی راہ کی طرف بڑھتا رہوں گا، یہاں تک کہ خدا ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، کیونکہ وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ عزیزم، یہی میری وصیت ہے، خدا تم کو کامیاب کرے، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ نتیجہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے میں فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنے مقصد و هدف قیام کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مدینے سے نکلنے اور کربلا کی سرزمین پر پہنچنے تک آپ کن کن معروفات کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور کن کن منکرات سے براءت و دوری کا اعلان کر رہے ہیں۔ نمبر 3، خطاب سلیمان ابن سرب قضائی۔ معاویہ کی موت اور امام حسین علیہ السلام کے انکار بیعت کا حال کوفے پہنچا، تو کوفے کی برجستہ و قداور شخصیات حضرت سلیمان ابن سرد قضائی کے گھر جمع ہوئیں، اور اس اجتماع سے جناب سلیمان نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عیشیو، تم جانتے ہو کہ معاویہ مر چکا ہے، وہ عامر اپنے غلط اعمال کے نتائج دیکھنے والا ہے، اس نے اپنی جگہ یزید کو لا بٹھایا، مگر امام حسین ابن علی نے اس کی مخالفت کی، اور آل ابو سفیان کے چنگل سے نکل کر مکہ پہنچ چکے ہیں، تم لوگ ان کے اور ان کے والد کے شیعہ و جانصار ہو، آج وہ تمہاری نصرت و مدد کی احتیاج رکھتے ہیں، اگر تم واقعاً ان کے مددگار ہو اور ان کے دشمن سے جنگ کرنے والے ہو، تو انہیں لکھو، اگر ضعف و کمزوری محسوس کرتے ہو تو انہیں دھوکہ مت دو۔ جناب سلیمان کے اس خطاب کے بعد تمام لوگوں نے ہم آواز ہو کر کہا کہ ہم ان کے دشمن سے لڑیں گے اور ان کے سامنے شہید ہوں گے۔ اس کے بعد ایک دعوت نامہ تحریر کیا، جسے ابو عبداللہ جدلی کے ہاتھ مکہ روانہ کیا گیا۔